آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ خبر کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ ایران نے بحرین میں سرکردہ عالم دین شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر حملے کی مذمت کی۔ شام کے میزائل اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس نے امریکہ سے ڈرون طیارے خریدنے کی قرارداد پر دستخط کیے۔ روزنامہ خبر نے اپنی سرخی تحریک انصاف کی نائب صدر کا قتل کے زائل میں لکھا ہے۔ پاکستان کے معاشی دارالحکومت کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر نائب صدر زہرا شاہد حسین کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ 60 سالہ زہرا شاہد رات کو اپنے گھر لوٹ رہی تھی کہ ان کے گھر کے باہر نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی اور جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، تاہم انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے زہرا شاہد کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کے لیے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو ذمہ دار بتایا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف زرداری اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بھی اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ روزنامہ خبر نے عراق کا نیا سیاسی نقشہ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
عراق میں انتخابات کے نتائج کے بعد اس ملک کا سیاسی نقشہ واضح ہو گیا ہے۔ بنابراہ ان انتخابات کے بعض نتائج کو اس طرح ذکر کیا جا سکتا ہے۔ نینوا اور الانبار صوبوں جیسے بعض علاقوں میں بدامنی کی وجہ سے پولنگ نہیں ہو سکی، جس سے قومی اتحاد کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگی۔ دوسری یہ کہ انتخابات میں لوگوں کی شرکت کم تھی، لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ تشویش کا سبب بن جاتی، بلکہ اسے اوسط کہا جا سکتا ہے۔ تمام انتخابات میں کچھ فطری دباؤ اور اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگ ووٹ نہیں ڈالتے۔ اس کے باوجود 56% رائے دہندگان کا ووٹ نہ ڈالنا عراق کے تمام سیاسی طبقوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسے سیاسی قوتوں پر عوامی اعتراض کی علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان انتخابات میں لوگوں نے جس طرح سے مختلف جماعتوں اور اتحادوں کو ووٹ دیے ہیں، اس سے کسی کو بھی واضح اکثریت نہیں ملی ہے، بلکہ آزاد امیدواروں اور چھوٹی جماعتوں پر عوام نے کافی بھروسہ ظاہر کیا ہے، اور یہ جماعتیں اور آزاد امیدوار حکومت پر کافی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سن 2009 کے انتخابات کے برخلاف ان انتخابات میں کچھ لوگوں کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، جبکہ کچھ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے اتحادوں کو زیر کرنے والا ہر اتحاد اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح سے ایک صوبے میں حکومت قائم کرنے والی جماعت دوسرے صوبے میں بھی طاقتور جماعت بن کر ابھر سکتی ہے۔ کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عراق میں ہونے والے حالیہ انتخابات نے حکومت کے ساتھ ہی تمام سیاسی جماعتوں، گروہوں اور دھڑوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ انہیں اپنی کارکردگی میں بہتری لانی چاہیے اور عوامی مسائل کو حل کرنے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے جن علاقوں میں بدامنی پائی جاتی ہے، ان صوبوں پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے تاکہ مرکزی حکومت سے وہاں کے لوگوں کا بھروسہ ختم نہ ہونے پائے۔
ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کے لیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی اطہر سعید۔ اطہر، خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آشائے ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے خالد مجاہد کی پولیس حراست میں موت کے بعد کی پیدا صورتحال سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اسے سرخی دی ہے، خالد مجاہد کی تدفین، ملک بھر میں غم و غصہ، زبردست احتجاج، ریاستی حکومت نے موت کی سی بی آئی جانچ کی سفارش کی۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں، خالد مجاہد کی موت پر ملی اور سماجی تنظیموں کا شدید رد عمل، مسلم نوجوانوں کے خلاف گھنونا کھیل ناقابل برداشت، اسرائیل اور امریکہ کے دو جاسوسوں کو ایران نے پھانسی دی۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں موضوع گفتگو کے تحت شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے، مجھے یقین ہے انصاف ہوگا میرے ساتھ، یہ اور بات کہ میری زندگی ہی کم ہو۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا شعر ہندوستان کے عدالتی نظام کی پوری طرح سے عکاسی کرتا ہے۔ خالد مجاہد جیسے کتنے ہی لوگ یہاں ایسے ہیں جو صرف جھوٹے مقدموں سے رہائی کی امید لیے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جبکہ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کا قانون بہت اچھا ہے، ہر مجرم کو اپنا دفاع کرنے کا پورا موقع ملتا ہے اور عدالتی نظام سیاسی دباؤ سے پوری طرح آزاد ہے۔ ہفتے کو خالد مجاہد کی حراست میں موت کی جب خبر آئی تو مجھے لگا کہ یہ کسی ہندوستانی مسلمان کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ ہمارے سسٹم نے دم توڑ دیا ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی موت ہے جس پر پولیس فرد جرم عائد نہیں کر سکی، یہ ایک ایسے مظلوم کی مر کے مفاجات ہے جس کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پھنسائے جانے کے واضح ثبوت موجود ہیں، یہ ایک ایسے بے گناہ کی زندگی گئی ہے جس کے بارے میں نمیش کمیشن کو بھی پورا یقین تھا کہ وہ بم دھماکوں میں ملوث نہیں تھا، یہ ایک ایسے بے قصور کا قتل ہے جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سنگ پریوار کے نظریات رکھنے والے افسروں کی نگاہ میں چڑھ گیا تھا، یہ ایک ایسے بدنصیب کی وفات ہے جس پر سے حکومت نے مقدمہ اٹھانے کا فیصلہ کر بھی لیا تو عدلیہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ خالد کی موت پر پولیس کا موقف یہ ہے کہ خالد کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی، جبکہ عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ قتیل صدیقی کی طرح خالد کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر۔ حضرت یوسف کی قبر اور قبلہ اول کی بے حرمتی سے عالم اسلام میں بے چینی، ملک کی معروف سماجی اور فعال شخصیات نے اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، ہندوستان سے افغان فوج کے لیے ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش، حامد کرزئی کے دورہ ہند کے دوران فوجی مدد پر بھی بات چیت متوقع، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زہرا شاہد کا قتل۔ ناظرین، روزنامہ صحافت نے اپنے ادارے میں کانگریس کے حلیفوں کا جمگھٹ کے عنوان سے لکھا ہے کہ آئندہ لوک سبھا الیکشن میں کانگریس پارٹی کے ساتھ کون کون سی جماعتیں ہوں گی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے پارٹی نے 22 مئی کو ایک جمگھٹ کے لیے ان تمام جماعتوں کو مدعو کیا ہے جو اس کی پرانی حلیف رہی ہیں۔ بکھرے ہوئے مہروں کو سیاسی بساط پر جمانے کے لیے یہ جنرل الیکشن سے پہلے کی اولین کوشش ہوگی۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ، صدر کانگریس اور ان کے سیاسی مشیر احمد پٹیل نے ان تمام جماعتوں کو بلایا ہے جو مرکزی حکومت کا ساتھ دیتی رہی ہیں، ان میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو باہر سے حکومت کو سہارا دیتی رہی ہیں۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ علاقائی پارٹیوں کی سب سے بڑی امید یہ رہتی ہے کہ کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کرے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن میں اس کی معاونت سے حکومت بن جائے۔ اور آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹر سہارا کا اور ڈالتے ہیں اس کی سرخیوں پر ایک نظر۔ دراندازی پر ہندوستان کا اظہار تشویش، منموہن لی ملاقات کے دوران سرحدی تنازع پر بات چیت، فکسنگ نہیں روک سکتا بی سی سی آئی، کھلاڑیوں سے ملنے والوں پر نظر رکھی جائے گی، ایجنٹ بورڈ کے ذریعے منظور شدہ ہوں گے، نیشنل اسمبلی میں نواز شریف کو اکثریت۔ ناظرین، روزنامہ راشٹر سہارا نے اپنے ادارے میں مفلس کا کون پرسان حال ہے کہ عنوان سے لکھا ہے کہ غریبی ہٹاؤ کے دل فریب اور پر فریب نعرے کے وقت سے لے کر آج تک یہی نہیں طے پایا ہے کہ نصف صدی سے کچھ ہی کم عرصے میں غریبی ہٹی ہے یا غریبوں کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ یہ معمہ کچھ اس لیے اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ ابھی تک یہ بھی نہیں طے ہو پایا ہے کہ مفلسی کی تعریف اور مفلسی کا پیمانہ کیا ہے۔ حکومت یہ تو اقرار کرتی ہے کہ ملک کی ایک تہائی آبادی مفلس ہے، لیکن اس نے مفلسی کا پیمانہ ایسا بنایا ہے جسے سن کر ہنسا بھی جا سکتا ہے اور رویا بھی جا سکتا ہے۔ یہ پیمانہ بھی بدلتا رہا ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ جسے دو وقت کی روٹی روکھی سوکھی ہی صحیح نصیب ہو جائے اسے مفلس نہیں کہا جا سکتا۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے، کہ اس پیمانے میں تھوڑا رد و بدل کیا گیا اور یہ پیمانہ مقرر کیا گیا کہ وہ ہندوستانی جو دیہات میں 23 روپے اور شہر میں 29 روپے یومیہ کما لیتا ہے اسے مفلس یا مسکین نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس تعریف کو درست بھی مان لیا جائے جو ہندوستان میں قرار پائی ہے تو بھی منطقی اعتبار سے یہ غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی ہندوستانی دیہاتوں اور شہروں میں مذکورہ رقمیں کما بھی لیتا ہے لیکن اگر وہ اپنے گھر میں کمانے والا واحد فرد ہے تو اگر مذکورہ رقمیں گھر کے باقی افراد میں تقسیم کر دی جائیں تو نہ صرف گھر کے باقی افراد مفلس قرار دیے جائیں گے بلکہ وہ خود بھی دوبارہ مفلسوں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ مرکزی حکومت نے شاید پہلی بار مسئلے کو کسی حد تک حل کرنے کے لیے فوڈ سیکیورٹی بل بنایا تھا۔ ڈاکٹر امرت سین جیسے ماہر معاشیات نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ اسکیم عمل میں آ گئی تو ملک کے 70% افراد کو 1 روپے سے لے کر 3 روپے کی کلو کی حساب سے اناج مل سکتا ہے۔ یہ یقیناً بڑی جست ہو سکتی تھی لیکن کچھ سیاسی پارٹیاں اس بل سے اتنی خائف ہیں کہ وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتی کہ یہ بل پاس ہو۔ یہ بل گزشتہ پارلیمانی اجلاس میں پیش کیا گیا تھا لیکن بی جے پی نے یہ موقف لیا کہ جب تک پون بنسل اور اشونی کمار استعفیٰ نہیں دیں گے تب تک پارلیمنٹ چلنے نہیں دی جائے گی۔ نتیجتاً بل پاس نہ ہو سکا، دونوں استعفے دے چکے ہیں، اس لیے اگر یہ بل نہ پاس ہوا تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم واقعی یہی چاہتے ہیں کہ غریبی بالکل دور نہ ہو اور غریب آدمی سیاست کی چکی میں پسا جاتا رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہندوستان سے اتھر سعید۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حصے میں باری ہے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ قدس کی، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں۔ دنیا کا انتظام چلانے میں ایران کا بھی کردار ہونا چاہیے، صدر احمد نژاد۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں ایم کے او کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مہمان پرست۔ دہشت گردوں نے شام میں لوگوں کے ٹیلی ویژن دیکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ ناظرین، اسی روزنامہ خود سے ہم نے ایک سرخی کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان ہے اقتدار سے علیحدگی اختیار نہیں کروں گا، بشار اسد۔ اخبار سرخی کے ذیل میں لکھتا ہے شام کے صدر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ان کے ملک میں فوجی مداخلت کی مغرب کی نیت پوری طرح سے واضح ہے، کہا کہ وہ موجودہ حالات میں اپنے عہدے سے استعفی دینے اور ذمہ داریوں سے فرار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بشار اسد نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ذرائع کی طرف سے شامی فوج کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا دعویٰ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ بشار اسد نے کہا کہ مغربی ممالک دعوے کر رہی ہے کہ شامی حکومت نے رہائشی علاقوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اس قسم کے ہتھیار رہائشی علاقوں میں استعمال کیے جائیں گے تو کیا صرف 10 یا 20 افراد ہی ہلاک ہوں گے، اور کیا اس قسم کے واقعے کو دنیا کی نظروں سے چھپانا ممکن ہے؟ روزنامہ قدس نے البانیا امریکہ کے جال میں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
کچھ مہینے قبل یہ افواہ سامنے آئی تھی کہ البانیا نے ایم کے او کے تقریباً 300 دہشت گردوں کو سیاسی پناہ دینے کی بات تسلیم کر لی ہے۔ البانیا کے دارالحکومت تیرانہ میں امریکہ کے اعلیٰ رتبہ حکام اور البانیا کے صدر کی ملاقات کے فوراً بعد ہی یہ خبر پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں آ گئی۔ اس کے بعد ایم کے او کی ایک سرغنہ مریم رجوی نے کہا کہ یا اس گروہ کے تمام افراد کو امریکہ کی لیبرٹی کیمپ میں جانے کی اجازت دی جانی چاہیے یا پھر انہیں اشرف چھاونی لوٹا دیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف البانیا نے بھی اپنی بات واپس لے لی اور پھر بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے صہیونی حکومت سے لے کر آذربائیجان تک کو منافقین کی اگلی منزل کے طور پر پیش کیا گیا لیکن ان میں سے کوئی بھی نام یقینی نہ ہو سکا۔ اگرچہ امریکہ اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایم کے او دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، تاہم اس گروہ کے کالے کارناموں کے سبب اب نہ تو خود امریکی اور نہ ہی دوسرے ملک ایم کیو کے دہشت گردوں کو پناہ دینے کو تیار ہیں۔ بہرحال گزشتہ ہفتے کے آخری گھنٹوں میں میڈیا میں یہ بریکنگ نیوز آئی کہ البانیا نے 14 منافقین کو سیاسی پناہ دینے پر اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ البانیا وہ پہلا یورپی ملک ہے جو اسلامی تعاون تنظیم کا رکن بنا تھا اور یہاں کی 85% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ اس کے باوجود اس نے صدام کے عراق کے بعد دنیا کے پہلے ملک کے طور پر ایم کے او کے منافقین کو سیاسی پناہ دینے کی بات قبول کی ہے، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ امریکہ کے جال میں پھنس گیا ہے۔ البانیا نے فی الحال 210 میں سے صرف 14 منافقین کو سیاسی پناہ دی ہے اور یہ شرط بھی عائد کر دی ہے کہ انہیں دارالحکومت سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البانیا بھی ترکی کی طرح یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ مغرب کے غیر منطقی مطالبوں کو بھی تسلیم کرنے سے گریز نہیں کر رہا ہے۔
ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ اخبار کے لیے آپ کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔ منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اپنے جائزے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع چند اہم سرخیوں سے۔ بلوچستان پختونخوا ملی عوامی نیشنل پارٹی سے مل کر حکومت بنائیں گے شہباز شریف۔ تمام معاملات طے پا گئے، مشرف چند روز تک پاکستان سے چلے جائیں گے۔ ڈرون حملے جاری رکھنے کا امریکی بیان، نو منتخب حکمرانوں کے لیے چیلنج ہے منور حسن۔ ناظرین، روزنامہ نوائے وقت کے ادارتی صفحے سے کچھ شامل کرتی چلوں گی مصطفیٰ کمال پاشا کے تحریر کردہ تجزیے کو، جس کا عنوان ہے افغانستان میں اتحادی افواج کے انخلا کے بعد خانہ جنگی کا امکان۔ ناظرین، مصطفیٰ تحریر کرتے ہیں کہ امریکی معیشت گزرے کئی سالوں سے بیمار ہے، اسے بحالی کے ہیوی انجیکشنز بھی دیے جا چکے ہیں لیکن اس میں بہتری اور صحت یابی کے آثار پیدا نہیں ہو سکے ہیں۔ تاہم اوباما انتظامیہ دفاعی اخراجات میں کمی کر رہی ہے، غیر ممالک میں جاری بڑے بڑے ملٹری آپریشنز ختم کیے جا رہے ہیں، امریکہ عالمی پسپائی کی راہ پر چل نکلا ہے، تاہم افغانستان میں اس کے ملٹری اور انسانی جانی نقصانات اس قدر زیادہ ہیں کہ اسے شاید اس بات کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے یہاں سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنا عسکری بوجھ کم کر رہے ہیں تاکہ ان کی بگڑتی معاشی صورتحال میں بہتری کا چارہ کیا جا سکے۔ ایسے خطرناک پس منظر میں ویسی صورتحال دوبارہ پیدا ہونے کے قوی امکانات ہیں جو سوویت افواج کے افغانستان سے نکلنے کے بعد ہوئی تھی۔ تاہم گلبدین حکمتیار، پروفیسر برہان الدین ربانی اور شمالی اتحاد کے احمد شاہ مسعود کے درمیان جنگ بازی میں اشتراکی افواج کے خلاف افغان عوام کو بہتر نظام سلطنت کے ذریعے اچھی زندگیاں گزارنے کے جو مواقع ملنے چاہیے تھے وہ انہیں نہیں مل سکے اور پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے وطن سے پھر طالبان ابھرے۔ ناظرین، امریکیوں نے افغانستان کے امن کو 9/11 کے بعد آ کر تہو بالا کر دیا۔ افغانستان اس وقت گولہ بارود کا ڈھیر ہی نہیں بلکہ تباہ حالی اور بربادی کا قبرستان بن چکا ہے۔ افغانستان کے چار سو تباہی و بربادی اور موت کا رقص جاری ہے، تاہم یہاں کسی کی بھی زندگی اب محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں بڑھیں گے اب روزنامہ جنگ کی جانب، اور پہلے اپنے ناظرین کو آگاہی دیتی چلوں گی شائع کردہ اہم سرخیوں کی۔ نواز شریف کا ایک ماہ میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا منصوبہ، پہلی تقریر میں حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ پنجاب میں ہم سے 45 نشستیں چھینی گئیں، طالبان کی وجہ سے انتخابی مہم نہیں چلا سکے، شکست تسلیم کرتے ہیں زرداری۔ پنجاب میں کئی پاور پلانٹس بند، شدید گرمی اور بدترین لوڈ شیڈنگ سے 16 افراد جاں بحق۔ عمران خان کے الطاف حسین پر الزامات، متحدہ آج دنیا بھر میں احتجاج کرے گی، اور متحدہ کا عمران خان کو 50 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس۔ ناظرین، روزنامہ جنگ سے اب شامل کرتی چلوں گی شائع کردہ ادارے کو، جس کا عنوان ہے شریف کیانی ملاقات اچھا آغاز۔ ادارے کے آغاز میں تحریر کیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پچھلے 5 برسوں کے دوران بڑے تدبر اور سوجھ بوجھ کے ساتھ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ روز انہوں نے خود اپنی خواہش پر عام انتخابات میں اکثریتی جماعت کی حیثیت حاصل کرنے والی پارٹی مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور اہم امور پر انہیں بریفنگ اور مشورے دیے۔ ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ آرمی چیف نے مستقبل کے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی کہ مسلح افواج مکمل طور پر جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں اور ملک میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ تاہم جنرل کیانی نے مسلح افواج اور سیاسی حکومت کے درمیان اہم قومی امور پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ درپیش چیلنجوں سے کامیابی کے ساتھ نپٹا جا سکے۔ انہوں نے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کو ضروری قرار دیا، مگر اس کے لیے نہایت احتیاط سے بتدریج آگے بڑھنے کا مشورہ بھی دیا۔ اور ناظرین، یہاں پروگرام میں بات کرتی چلوں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم سرخیوں کے حوالے سے۔ پنجاب میں ریٹرننگ افسروں کی وجہ سے الیکشن ہارے زرداری۔ افغانستان سے نیٹو فوج کے انخلا سے ہی خطے میں امن ممکن ہے، احمدی نژاد۔ ثمینہ بیگ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں۔ اور کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن بدھ کو جاری ہوگا، آزاد امیدواروں کو سیاسی وابستگی کے لیے 25 مئی کی ڈیڈ لائن۔ پروگرام کے آخر میں شامل کرتی چلوں گی زمرد نقوی کے تحریر کردہ مقالے کو، جس کا عنوان ہے سامراج کی کامیاب پیش بندیاں۔ ناظرین، زمرد نقوی امریکی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے مقالے میں تحریر کرتے ہیں کہ سامراجی پلاننگ کیا ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے برے صغیر کو تقسیم کیا گیا، پھر اسی زمن میں پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنایا گیا اور طالبان کے ذریعے سوویت یونین کو شکست دی گئی۔ لیکن اس تمام عمل کے دوران امریکی سامراج نے سوائے ایران کے پورے مشرق وسطی کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ سوویت یونین کی شکست سے لے کر مشرق وسطی کے تیل کے ذخائر سمیت تمام اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے سوائے ایران کے، اور اب ایک سمجھوتے کے تحت امریکہ افغانستان میں طالبان حکومت قائم کرنے جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے نام نہاد خلا کے باوجود افغانستان میں امریکی فوجی اڈوں پر اس کی فوج تعینات بھی رہیں گی۔ زمرد نقوی تحریر کرتے ہیں کہ طالبان انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ماڈریٹ طبقے کو آگے لایا جائے گا، جس میں اہم ترین رول نواز شریف صاحب کا ہوگا، اور اس عمل میں آگے جا کر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی بھی شامل ہو جائیں گے۔ تاہم ترقی پسند قوتوں کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد آخرکار تاریخی قوتوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، وقت اب پڑڑا ان کے حق میں جھک چکا ہے۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا نہ صرف ایک سنگین غلطی بلکہ ایک ناقابل معافی جرم ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب یہیں اختتام کرتی چلوں گی میں آج کے اپنے جائزے کا۔ منتہا کاظمی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اب اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ اور ناظرین، پروگرام کے سلسلے میں چلتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے کارٹون کی طرف، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔